ائمہ اہل بیت علیہم السلام ابتدا ہی سے اس نقطے پر زور دیا کرتے تھے کہ حدیث میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اور آپ اپنے اجداد کے طریقے سے احادیث نقل فرماتے۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میری عطرت کے نیک اور میرے گھرانے کے پاک لوگ بچپن میں بردبار ترین اور بزرگی میں عالم ترین انسان ہوتے ہیں۔ ہم اہل بیت نے علم خدا سے علم حاصل کیا ہے اور حکم خدا سے حکم کرتے ہیں، اور ہم نے سچے نبی کی باتیں سنی ہیں۔ اگر تم ہماری اور ہمارے آثار کی پیروی کرو گے، یعنی اقوال افعال سیرت کی پیروی کرو گے، تو ہماری رہنمائی سے ہدایت پاؤ گے۔ پرچم حق ہمارے ساتھ ہے، جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ حق تک پہنچ جائے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ گمراہی میں غرق ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہل سنت محدثین کے علوم کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گزشتہ امتوں کی سی راہ اختیار کر لی، بس دین خدا میں تبدیلیاں کی، اس میں تحریف کی، اس میں کچھ اضافہ کیا اور اس میں سے کچھ کم بھی کیا ہے۔ لہٰذا جو کچھ اس وقت ان کے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے نازل کردہ دین کی تحریف شدہ شکل ہے۔ اہل سنت کے بہت سے محدثین نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں۔ اہل سنت کے پاس کافی مقدار میں احادیث کا ذخیرہ موجود نہیں تھا، اور جو احادیث ان کے پاس موجود تھیں وہ بھی چند لوگوں کے حافظے میں محفوظ تھیں، اور وہ بھی مختلف دور دراز شہروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ غیر شیعوں کی روایات کے ضعف کے بارے میں امام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا فقہ اور دین جس کی لوگوں کو ضرورت ہے ان کے پاس موجود ہے، حالانکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے پاس رسول اللہ سے کچھ بھی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ جب ان سے حلال اور حرام کے احکام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس مسئلے کے بارے میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہوتی۔ اہل سنت میں روایات کا یہ ضعف اور صحابہ اور تابعین کے عمل پر انحصار کرنا ان کے ہاں فقہ کی کمزوری کا باعث بنا، کیونکہ صحابہ اور تابعین کے درمیان نقطۂ نظر اور مزاج کا اس قدر زیادہ اختلاف تھا کہ اس نے ان کی رائے اور فتووں کو جمع کرنا بہت مشکل بنا دیا تھا۔ فقہائے اہل سنت نے حکم اور فتوے کے ماخذ کے طور پر صحابہ اور تابعین کی سیرت پر تو انحصار کیا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں وہ سامنے لائے جن میں اہم ترین قیاس ہے۔ اس کے عام معنی ہیں اپنی سمجھ، رائے، خیال، اندازہ، گمان وغیرہ۔ امام نے اہل سنت کے روایات کے حوالے سے تہی دست ہونے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ انہیں جاہل اور نادان کہیں، اور انہیں لوگوں کے سوالات کے جواب نہ دینا بھی پسند نہیں ہے، یعنی وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگ علم کو اہل بیت سے حاصل کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے دین خدا میں رائے قیاس کو داخل کر دیا، اور رسول اللہ کے آثار کو ایک طرف ڈال کر بدعت اختیار کر لی۔ ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا فقہی مکتب عراق میں مکتب رائے کے طور پہ مشہور تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان روایات کو صحیح نہیں سمجھتے تھے جو اہل سنت کے طریقے سے روایت ہوئی ہیں۔ اس بارے میں ابن خلدون نے لکھا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک قابل قبول روایات کی تعداد صرف 17 یا اس کے قریب قریب تھی۔ یہ ہم بیان کر رہے ہیں کتاب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی فکری اور سیاسی زندگی سے۔ تو ابن خلدون نے تو یہ کہا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک قابل قبول روایات کی تعداد صرف 17 یا اس کے قریب قریب تھی۔ اسی طرح مالک 300 حدیثوں کو صحیح سمجھتے اور قبول کرتے تھے۔ ابو بکر ابن داؤد نے کہا کہ جو روایات ابو حنیفہ نے نقل کی ہیں ان کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں تھی۔ امام نے اپنی پوری کوشش رائے، قیاس اور استحسان جیسے ماخذ کو مسترد کرنے کے لیے صرف کی۔ امام اور ابو حنیفہ کے درمیان مناظرے کے بارے میں نقل ہونے والی ایک مشہور روایت کے مطابق امام نے انہیں دین میں قیاس کرنے سے منع فرمایا، اور یہ مناظرہ اور اس کے حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ امام نے ان کو دین میں قیاس کرنے سے منع فرمایا اور چند معاملات میں انہیں متوجہ کیا، تو وہ چند معاملات اور اس مناظرے کو جس کتاب کا حوالہ دیا اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ امام نے ان کو متوجہ کیا ابو حنیفہ کو کہ قیاس کسی صورت مسئلے کا حل نہیں۔ امام نے اس بات کی نشاندہی کی کہ قیاس پر عمل فقی کو کس طرح اسلام کے مسلمہ احکام کے خلاف فتویٰ دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ امام نے ابو حنیفہ سے فرمایا تھا کہ خوف خدا کرو اور دین میں اپنی رائے کے ساتھ قیاس سے کام نہ لو، کیونکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ شیطان ہے، کہ جب اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ امام اپنے اصحاب کو اس صورت میں اہل رائے کے ساتھ یعنی قیاس آرائی کرنے والوں کے ساتھ میل جول سے روکتے تھے جب ان کے متاثر ہونے کا امکان ہوتا، اور قیاس پر عمل کی مذمت میں امام سے بکثرت روایات نقل کی گئیں ہیں، اور امام ان لوگوں کے حوالے سے اپنی شدید پریشانی کا اظہار فرماتے جو امام سے احادیث نقل کرتے اور قیاس پر بھی عمل کرتے تھے۔ اگر امام قیاس اور اس کے حامیوں اور اس کو ایجاد کرنے والوں کے مقابل کھڑے نہ ہوتے تو عراق میں شیعہ فقہ متاثر ہو جاتی۔ سند کے مسئلے میں بھی اہل سنت کے سامنے کئی دشواریاں حائل تھیں، ان کے ہاں فقہ انحصار احادیث کے ایسے ناقص مجموعوں پر تھا جن پر اعتماد کرنا مشکل تھا، جبکہ شیعہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے پرفیض چشمے سے وابستہ تھے جس میں سر فہرست امیر المومنین علیہ السلام تھے، اس لیے شیعوں کو اس حوالے سے مشکل درپیش نہیں تھی، حتیٰ کہ بہت سے اہل سنت علماء کو بھی اس حقیقت میں کوئی شک نہیں تھا۔ خود ابو حنیفہ نے بھی قابل لحاظ تعداد میں اہل بیت کی احادیث کو قبول کیا۔ ایک دن ابو حنیفہ امام سے احادیث سن کر مجلس سے باہر آئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام سے ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود واسطے کے بارے میں نہیں پوچھا، تو ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ حدیث اسی طرح قبول ہے۔ جس سرچشمے پر شیعوں کا بھروسہ انحصار تھا اہل سنت کے لیے بھی وہ قابل قبول تھا۔ امام احادیث کو اپنے آبائے کرام کے واسطے سے روایت کرتے تھے جس کی بنیاد امیر المومنین علیہ السلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، اور مولا کائنات تمام فقہا اور محدثین کے لیے ایک قابل اعتماد محدث تھے۔ اموی دور میں صرف اہل بیت نے نبی کریم کے آثار کی حفاظت کی اور انہیں دست با دست اپنی اولادوں تک اور ان کے ذریعے اپنے شیعوں تک پہنچایا ہے۔ مولا کائنات سے روایات کا علم اپنی مکمل صورت میں ان کے خاندان کے پاس محفوظ تھا۔ اب اپنے زمانے کی مختصر سی بات کریں گے۔ جب تک تاریخ بیان ہوتی رہتی ہے یا دوسروں کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے کہ انہوں نے کیا صحیح کیا تھا کیا غلط کیا تھا، اس وقت تک سننے والے مطمئن رہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی بات اپنے اوپر آتی ہے لوگ برا مان جاتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی اصلاح نہیں چاہی، جس غلطی یا غلط فہمی میں ہوں اسی میں مبتلا رہنا پسند کیا۔ اب تک ہم نے دوسروں کے بارے میں بیان کیا کہ وہ قیاس سے کام لیتے تھے، جبکہ شیعوں کے پاس علوم اہل بیت کا ذخیرہ موجود تھا اور اب بھی ہے، مگر علوم اہل بیت پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ شرعی احکام فقہی مسائل میں اپنی رائے اور سنی سنائی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اور اسی پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ حکم شرعی صحیح روایات اگر آج اس زمانے میں بھی بیان کر دی جائیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی سنائی نہیں۔ سنی سنائی باتیں اتنی ذہن نشین ہو چکی ہیں کہ صحیح بات قبول کرنا مشکل ہے، اگر بیان کر بھی دی جائیں تو بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا جائے، امام کا قول بھی سنا دیا جائے۔ मगर कितने ही लोग हैं कि वो ना किताब को जानते हैं और ना मानते हैं। जिस तरह नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से ये हाल है कि अगर खालिस ग़िज़ा मिल जाए तो शिकम में गिरानी हो जाती है, इसी तरह अगर सही बात बता दी जाए तो तबीयत पर गिरा गुज़रती है। ख़ुलासा गुफ्तगू यह है कि हमारे आइम्मा ने और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क़यास आरा से मना किया और उसकी रोकथाम के लिए जद्दोजहद की, और हम उनके मानने वाले ही अगर क़यास आरा से काम लें, एक तो ये दीन के लिए नुकसान का बाइस है और इमाम के लिए तकलीफ़ की बात है। उन्होंने दूसरों को जिस चीज़ से रोका उनके मानने वाले वही काम करें, लिहाजा जो बात भी की जाए वो मौतबिर ज़राए से की जाए और हवाले के साथ हो, क्योंकि जिस चीज़ से इमाम ने दूसरों को रोका है उनके मानने वाले अगर वही काम करेंगे तो इमाम के लिए ये बहुत तकलीफ़ की बात है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल करने के हवाले से बहुत ताकीदात फरमाई हैं। किताब मीज़ानुल हिकमत में रिवायात मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाल और हराम के बारे में सिर्फ एक हदीस जो तुम सच्चे इंसान से हासिल करो वो दुनिया और उसमें मौजूद सोना और चांदी से अफजल है। इमाम ने यह भी फरमाया कि काश मेरे दोस्तों के सरों पर कोड़े बरसाए जाएँ कि वो हलाल और हराम के फ़िक़ही अहकाम जान लें। एक शख्स ने इमाम से अर्ज़ की कि मेरा बेटा चाहता है कि आपसे सिर्फ हलाल और हराम के मसाइल दरियाफ्त करे, तो इमाम ने फरमाया था कि लोगों के लिए हलाल और हराम के बारे में सवाल करने से बेहतर और कौन सी बात हो सकती है। इल्म का तलब करना अल्लाह की तरफ से फरीज़ों में से एक फरीज़ा है। इमाम ने फरमाया हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत फरमाते थे, ऐ फ़रज़ंदे अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी के शब और रोज़ और घड़ियों में अपने लिए तलब इल्म के अवकात मुकर्रर करो, क्योंकि हुसूल इल्म को तर्क कर देने से तुम्हारा जो वक्त ज़ाया होगा उतना किसी और बात में नहीं होगा। इमाम ने फरमाया अगर लोगों को इल्म हो जाता कि इल्म के तलब करने में किस कदर अज़मत है, सवाब है, तो उसे ज़रूर हासिल करते, चाहे अपनी जान का नजराना देकर समंदरों की तहों में उतर कर ही हासिल करना पड़ता। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इल्म के हवाले से जितनी ताकीद की उतना ही ज़्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। कितनी मशहूर हदीस है जिसे जब मजलिस में बयान किया जाता है तो एक जोश व खरोश पैदा हो जाता है, अना मदीनतुल इल्म व अलीम बाबुहा। एक सवाल जो हम अपने आप से करेंगे, क्या हम बाब इल्म यानी इल्म के दरवाज़े तक पहुँच कर शहर इल्म में दाखिल हो गए हैं। आयतुल्ला शेख हुसैन गंजी की किताब है उठो आए अंसार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। इसमें वो एक रिवायत बयान करते हैं कि एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज़ की कि फ़र्ज़ंदे रसूल मैं देहात से आया हूँ और मेरा घर दूर है, मैं ज़्यादा देर आपकी खिदमत में मुशर्रफ़ नहीं रह सकता, थोड़ा सा लुत्फ़ व इनायत का हाथ मेरे सर पे रखें ताकि कभी आपको ख्वाब में देख सकूं। इमाम ने उससे फरमाया कि जब घर जाओ तो नमक और नमकीन पानी ज़्यादा पीना। वो सादा आदमी था, घर गया जितना मुमकिन था उसने नमक और नमकीन पानी पिया। रात जब सोया तो सुबह तक कई मर्तबा उसे ख्वाब में पानी नज़र आया। सुबह बेदार हुआ और हैरान हुआ कि ये पानी क्यों बार बार नज़र आया है, और बहरहाल जानने के लिए इमाम की खिदमत में आया और अर्ज़ की कि आपके हुक्म के मुताबिक अमल किया लेकिन ख्वाब में सिर्फ पानी नज़र आता रहा। तो इमाम ने फरमाया ये एक मिसाल थी, मैं चाहता था कि इसके ज़रिए तुझे आगाही मिल जाए। जानते हो हर ख्वाब में तुमने पानी क्यों देखा? इसलिए कि तुम्हारे जिस्म को पानी की ज़रूरत थी। अगर हमें देखना चाहते हो तो हमारी ज़रूरत का एहसास करो और इस बारे में तिशना रहो। आयतुल्ला हुसैन कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाब कई फ़र्सक का फ़ासला तय करके आते थे कि किसी से नबी करीम की सुनी हुई एक हदीस सुन लें, और अब सारी अहादीस और रिवायात हमारे पीछे पीछे हैं मगर उनके बारे में तिशना अफराद कहाँ हैं सिवाय चंद लोगों के। वो कहते हैं कि हम प्यासे हैं लेकिन सिर्फ पैसे के प्यासे, दुनिया के प्यासे। हम इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत महसूस करते हैं लेकिन मासूम की ज़रूरत का हमें एहसास तक नहीं। اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے امام کے بارے میں جو کہا اس کو مختصراً بیان کریں گے۔ ابو حنیفہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے استفادہ کرنے کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی احادیث نقل کی ہیں، اور امام کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی کو بھی جعفر ابن محمد علیہ السلام سے زیادہ فقی نہیں پایا، وہ امت اسلامی کے عالم ترین انسان ہیں۔ کسی شخص نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اگر کوئی اپنا مال امام کے لیے وقف کر رہا ہو تو یہ کس امام کے لیے ہونا چاہیے، تو ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہی امام برحق ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اے جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی مدح کرنا مشکل امر ہے، آپ مدح سے بالا تر ہیں، دیگر صاحبان شرف گویا زمین ہیں اور آپ ان کے مقابل آسمان کی مانند ہیں، ان افراد کے لیے مدح کی حدیں یقیناً ختم ہو گئیں جن کی ولادت نبوت کے گھرانے میں ہوئی۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتب میں درج ہے کہ ابو حنیفہ 2 سال تک امام سے علم حاصل کرتے رہے، اور ابو حنیفہ کا یہ قول بہت مشہور ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا، ابو حنیفہ نے، کہ میں نے وہ 2 سال امام کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ منصور دوانقی جو کہ امام کا سخت ترین دشمن تھا، اور امام کا وجود مبارک منصور پر تمام انسانوں سے زیادہ گرا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی مملکت کے معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ امام سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ جہاں کہیں جاتا یہی دیکھتا کہ لوگ اپنے گروہی اور طبقاتی اختلافات کے باوجود امام کا ذکر کرتے، تو منصور بلا ارادہ طور پر خود کو مجبور پاتا کہ امام کے بارے میں اپنے دل کی بات کہہ دے۔ چنانچہ ایک موقع پر اس نے امام سے کہا کہ ہم ہمیشہ آپ کے فیضان کے سمندر سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے نابینائی میں بصارت حاصل کرتے ہیں اور تاریکی کو آپ کے نور سے زائل کرتے ہیں، یا ابا عبداللہ، ہم آپ کی پاکیزگی کے بادلوں اور علم کے سمندروں میں پیراکی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دربان سے کہا کہ یہ بنی فاطمہ ہیں، ان کے حق سے صرف ایسا جاہلی ناواقف ہو سکتا ہے جس کو شریعت کا کوئی علم نہ ہو۔ منصور امام کے لیے کہا کرتا تھا کہ جعفر ابن محمد علیہ السلام نیکیوں میں پیش پیش ہیں، وہ ان افراد میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے منتخب قرار دیا اور اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ منصور ایسی جگہوں پر جہاں صرف اس کے خاص آدمی ہوتے کہتا تھا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو حق کا امین ہوتا ہے، اور آج حق کے امین جعفر ابن محمد علیہ السلام ہیں۔ ابو زہرا لکھتے ہیں کہ اپنے تمام تر گروہی اختلافات کے باوجود علماء اسلام کے درمیان امام صادق علیہ السلام کے علم و فضل کے بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک مقام پر یہ بھی لکھا کہ ان علوم سب علوم سے بڑھ کر امام صادق علیہ السلام اخلاق اور اس کے بگاڑ کے اسباب اور محرکات کے بارے میں انتہائی قیمتی معلومات رکھتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کے بارے میں۔ اور مشہور مورخ ابن خلکان نے امام کے بارے میں لکھا کہ آپ مذہب امامیہ کے 12 میں سے ایک امام اور اہل بیت رسول کے ایک بزرگ تھے، آپ اپنی صداقت سخن کی وجہ سے صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کا علم و فضل اتنا مشہور ہے کہ محتاج بیان نہیں۔ اسی طرح اہل سنت کے دوسرے امام مالک ابن انس نے بھی امام سے کسب فیض کیا اور عمر بھر اس پر فخر کرتے رہے۔ امام شافعی کا دور بعد کا دور ہے، انہوں نے ابو حنیفہ کے شاگردوں مالک ابن انس اور احمد ابن حنبل سے استفادہ کیا، لیکن ان کے اساتذہ کا سلسلہ امام سے جا ملتا ہے۔ اس وقت کے جید علماء، فقہا اور محدثین نے امام سے علمی و دینی فیض حاصل کیا۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب سیرت آل محمد میں یہ بیانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ عمر ابن المقدم نے کہا کہ میں جب بھی جعفر ابن محمد علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو جان لیتا ہوں کہ آپ نسل انبیاء سے ہیں، اور محمد شہرستانی 5ویں ہجری میں بہت بڑے عالم، متکلم، فلاسفی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب میں امام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کا علم ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، آپ غیر معمولی طور پر متقی تھے، خواہشات نفسانی سے دور رہتے، مدینے میں رہ کر لوگوں کو، دوستوں کو علم کی خیرات بانٹتے، شہرستانی شیعوں کے مخالف تھے، لیکن امام کے بارے میں مدح سرائی کر رہے ہیں۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ حقیقت کو ماننے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ امام جیسا کوئی ہوتا تو یہ سامنے لاتے، سورج کا بھلا چراغوں سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی دنیا میں ایسے علماء موجود ہیں جو شیعت کے سخت دشمن ہیں، لیکن امام کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات سے جن باتوں پر ہمارا اختلاف ہے وہ امام سے بیان کردہ باتوں میں نہیں ہے، کیونکہ صادق آل محمد علیہ السلام انتہائی باکمال اور بے نظیر شخصیت کے مالک تھے، آپ کی علمی خدمات اور دینی احسانات کو کسی طور پر بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ شہید مطہری یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جاہز کی علمی صلاحیت اور دینی قابلیت دوسرے سنی علماء سے بڑھ کر ہے، یہ ذہانت کے عظیم شاہکار اپنے عہد کے بہت بڑے ادیب، محقق اور مورخ بھی تھے، لیکن جاہز متعصب سنی عالم تھے، انہوں نے شیعوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے۔ انہوں نے امام کے بارے میں لکھا کہ جعفر ابن محمد علیہ السلام نے پوری دنیا کو علم و دانش اور معرفت سے پر کر دیا ہے۔ میر علی ہندی سنی عالم ہے، وہ امام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم سب کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ جس عظیم شخصیت نے دنیا اسلام میں فکری انقلاب کی قیادت کی وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ان کا نام امام صادق ہے۔ درحقیقت سب سے پہلے جس شخصیت نے جدید علمی مراکز قائم کیے وہ امام صادق ہی ہیں۔ شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ شیعہ قوم فخر سے کہہ سکتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے جلیل القدر آئمہ نے جتنا ہمیں دیا اتنا کسی اور پیشوا نے اپنی ملت کو نہیں دیا ہے۔